بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم دہم سن ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 126 سے سنتے ہیں. غربت، تعلیم کی کمی اور ناخواندگی کی وجہ سے پاکستان میں شیر خوار اور نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح بہت زیادہ ہے. 5 سال سے کم عمر 1000 بچوں میں سے 102 بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تاہم پاکستان کے عوام کی عمومی صحت سارک ممالک اور چند جنوب مشرقی ممالک کی عوام سے بہت بہتر ہے. نمبر 3، غذا. ملک کے غریب عوام کو غذا کی فراہمی اور خاص طور سے متوازن غذا کی فراہمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ملک کی تقریباً 24% آبادی غربت کی حد سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. غذائی اشیاء کی قیمتیں ان کی آمدنیوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. اس لیے آبادی کا یہ طبقہ اپنے بچوں کو متوازن غذا فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے. دوسری جانب وہ لوگ جو اچھی غذا کھا سکتے ہیں انہیں متوازن غذا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. لوگ گوشت، گھی اور مرغن کھانوں کے عادی ہیں. پھل، سبزیاں، دودھ اور دہی مطلوبہ مقدار میں استعمال نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بے شمار امراض پیدا ہوتے ہیں. نمبر 8، پاکستان کی لسانی ترکیب. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ملک کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. آبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. اس صوبے کا بڑا حصہ پنجابی بولتا ہے. پنجاب کے جنوبی حصے میں سرائکی بولی جاتی ہے. سرائکی بھی دراصل پنجابی کی ہی ایک قسم ہے، صرف اس کے لب و لہجے میں کچھ فرق ہے. پورے ملک میں پنجابی بولنے والے افراد کی تعداد پاکستان کی آبادی کے تقریباً 44.15% ہے. سندھ کے اکثر لوگوں کی زبان سندھی ہے، جو تقریباً 60% لوگ بولتے ہیں. اردو بولنے والوں کی تعداد تقریباً 30% ہے. کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور میرپور خاص میں رہنے والے زیادہ تر اردو بولتے ہیں. کراچی میں ملک کے مختلف حصوں کے لوگ آباد ہیں. پٹھان، بلوچ، پنجابی اور دوسری قومیتوں کے لوگ شامل ہیں. ان کی عام زبان اردو ہے. خیبر پختونخوا صوبے کے اکثر لوگ پشتو بولتے ہیں. کوہاٹ، پشاور اور ہزارہ جیسے علاقوں میں ہند کو بولی جاتی ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے لوگ سرائکی بولتے ہیں. پشتو، ہند کو اور سرائکی کے علاوہ چترالی اور کوہستانی بھی اس صوبے میں بولی جانے والی زبانیں ہیں. رقبے کے لحاظ سے بلوچستان ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے. یہاں 3 زبانیں یعنی بلوچی، پشتو اور براہیوی بولی جاتی ہے، لیکن بلوچی بولنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے. تاہم اس صوبے کے چند علاقوں میں سندھی اور سرائکی بھی بولی جاتی ہے. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ یعنی فاٹا ایسا علاقہ ہے جہاں لوگ پشتو بولتے ہیں. اگرچہ صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، لیکن اس کا انتظام جرگہ نظام کے تحت چلایا جاتا ہے، جو وفاق کے زیر نگرانی کام کرتا ہے. کیونکہ فاٹا میں ملازمتوں اور روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، اس لیے روزی کمانے کے لیے لوگ عارضی طور پر ملک کے دوسرے حصوں میں نقل مکانی کر جاتے ہیں. اسلام آباد وفاقی علاقہ اور پاکستان کا دارالخلافہ ہے. ملازمتوں اور تجارت کے مقاصد کے لیے پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ یہاں آباد ہیں. یہ لوگ عموماً اردو بولتے ہیں، جو پورے ملک کے عوام کے لیے رابطے کی زبان ہے. 1998 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کی لسانی تقسیم. نمبر شمار زبان اور فیصد. نمبر شمار 1، زبان اردو، فیصد 7.57. نمبر شمار 2، زبان پنجابی، فیصد 44.15. نمبر شمار 3، زبان سندھی، فیصد 14.12. نمبر شمار 4، زبان پشتو، فیصد 15.42. نمبر شمار 5، زبان بلوچی، فیصد 3.55. نمبر شمار 6، زبان سرائکی، فیصد 10.53. نمبر شمار 7 زبان دیگر فیصد 4.66 کل 100%. مشق الف منرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے. نمبر 1 پاکستان کی آبادی کی ترکیب اور تعداد بیان کیجیے. نمبر 2 پاکستان میں خواندگی کس حالت میں ہے. نمبر 3 افزائش آبادی اور نقل مکانی کس طرح ملکی ترقی پر اثر انداز ہوتی ہے. نمبر 4 پاکستان میں افزائش آبادی کی کیا وجوہات ہیں. نمبر 5 بڑھتی ہوئی آبادی اور قومی وسائل میں کس طرح توازن قائم رکھا جا سکتا ہے. نمبر 6 افزائش آبادی کے صحت اور تعلیم پر اثرات بیان کیجیے. بے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. نمبر 1 پاکستان کے قیام کے بعد پہلی مردم شماری ڈیش میں ہوئی. نمبر 2 سندھ میں آبادی کی گنجانیت کی شرح ڈیش افراد فی مربع کلومیٹر ہے. نمبر 3 1998 کی مردم شماری کے مطابق کراچی کی کل آبادی ڈیش ہے. نمبر 4 پاکستان میں آبادی کی اکثریت ڈیش میں رہتی ہے. نمبر 5 پاکستان میں خواتین کی تعلیم کی شرح ڈیش ہے. نمبر 6 پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ڈیش ہے. نمبر 7 ڈیش ایسی زبان ہے جو پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. صفحہ نمبر 130 آٹھواں باب پاکستان کی ثقافت کلچر آف پاکستان. ثقافت کے لفظی معنی ہے کچھ اگانا. اس کو ایک طرز زندگی بھی کہا جاتا ہے. کسی بھی قوم کی ثقافت میں بہت سے عوامل شامل ہوتے ہیں. اس میں طرز زندگی، زبان، ادب، مذہب، رسم و رواج، نظریہ حیات، خوراک کی عادتیں، عمارت سازی اور فنون لطیفہ شامل ہیں. ثقافت کے یہ تمام پہلو ساتھ ساتھ ابھرتے اور پروان چڑھتے ہیں. ثقافت کا ہر ایک پہلو اور عنصر قوم کے ماضی اور حال کا عکاس ہوتا ہے. جغرافیائی حالات اور ماحول کا بھی قوم کی ثقافت پر گہرا اثر پڑتا ہے. ان حالات اور ماحول میں زمین، آب و ہوا، نباتات، معدنی وسائل اور حیوانات سبھی شامل ہیں. ثقافت کی چند کرداری خصوصیات منرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 ہر ثقافت کا اپنا مخصوص مزاج ہوتا ہے جو ایک تہذیب و ثقافت والوں کو دوسروں سے ممیز کرتا ہے. یہ ثقافت کسی قوم یا ملک کے ماضی کی تاریخ اور نظریے کی عکاسی کرتی ہے. نمبر 2 ثقافت ایک قوت ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے. مثبت سوچ و فکر کی ثقافت جلد ہی دوسری ثقافتوں پر اثر انداز ہوتی ہے. نمبر 3 دوسری ثقافتوں سے ملاپ اور رابطے کی صورت میں ثقافت میں تبدیلی آ سکتی ہے. ایک وقت تھا کہ مسلم ثقافت نے دنیا کی دوسری اقوام کی ثقافت کو متاثر کیا تھا. یہ ثقافتی سوچ و فکر اس وقت تک مؤثر رہتی ہے جب تک لوگوں کو اپنا کردار اس ثقافت پر یقین اور اعتماد کا اظہار کرتا رہتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلی اور دوسری ثقافتوں کے ساتھ ملاپ کے عمل سے گزر کر نئی ثقافت وجود میں آتی ہے. نمبر 4 کسی بھی ثقافت کی اپنی انفرادی شناخت اور پہچان اس کو دوسروں میں مقبول بناتی ہے. ماضی میں مسلم ثقافت اس لیے بام عروج پر پہنچی تھی کیونکہ ہر مسلمان ذاتی کردار اور اقدار میں بہت توانا اور مستحکم تھا. نمبر 5 ہر ثقافت کی چند بڑی توانا اقدار ہوتی ہیں. توانا، مستحکم اور مستقل اقدار کی حامل ثقافت دوسری ثقافتوں خود میں جذب کر لیتی ہیں. جس طرح مسلم ثقافت نے اس وقت کیا جب مسلمانوں نے کئی دوسرے ممالک کو فتح کر لیا. ان ثقافتوں کے مسلم ثقافت میں جذب ہونے کی وجہ اسلام کی توانا، پائیدار اور مستقل اقدار ہے. نمبر 1 پاکستان کی زبانیں. زبان ثقافت کا سب سے اہم جزو ہے کیونکہ خیالات، احساسات، جذبات کے اظہار کے لیے زبان ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے. زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر قوم اپنی زبان کو عزیز رکھتی ہے اور اس کے فروغ اور ارتقاء کے لیے مناسب اقدامات کرتی ہے. دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. کسی ملک میں بولی جانے والی تمام زبانیں اس ملک کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں، البتہ ان میں سے کسی ایک زبان کو قومی رابطے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کو قومی زبان کہتے ہیں۔ قومی زبان کے ذریعے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد ملتی ہے اور یہ اتحاد اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کا ذریعہ ہے۔ قومی زبان کو ملک کی دوسری زبانوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری زبانوں کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ علاقائی زبانوں کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تمام صوبائی زبانیں قوم کا مجموعی ثقافتی اثاثہ ہیں جو کہ اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں بتدریج پھلتی اور پھولتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں 30 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کی بڑی صوبائی زبانیں سندھی، پنجابی، پشتو اور بلوچی ہیں۔ یہ زبانیں زیادہ تر اپنے اپنے صوبوں کی نمائندگی کرتی ہیں اور انہیں صوبائی زبانیں کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، جو لب و لہجے کے معمولی فرق کے ساتھ پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بانی پاکستان قائد اعظم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ پاکستان کے 1973 کے دستور میں بھی اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، اردو۔ اردو ہمارے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ اب سے تقریباً 3000 سال قبل آریہ وسط ایشیا سے آ کر جنوبی ایشیا کے شمالی حصے میں آباد ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، انہوں نے رفتہ رفتہ یہاں کے قدیم باشندوں کو جنوب کی جانب دھکیل دیا۔ آریہ لوگ سنسکرت بولتے تھے، لیکن کچھ مقامی اثرات سے زبان میں تبدیلیاں آئیں اور یہ سنسکرت سے بگڑی ہوئی زبان پراکرت یعنی عام لوگوں کی زبان کہلانے لگی۔ تقریباً 1500 سال تک عام لوگ پراکرت بولتے رہے۔ راجہ بکر ماجید نے سرکاری علمی و ادبی کاموں کے لیے ایک بار پھر سنسکرت زبان رائج کر دی، لیکن عوام کی زبان پراکرت ہی رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ پراکرت زبان نے چار منفرد اور نمایاں شکلیں اختیار کر لی۔ ان مقامی شکلوں میں سے ایک شکل برج بھاشا کہلائی۔ یہ زبان دریائے گنگا اور جمنا کے درمیان اور ان کی اطراف کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے جنوبی ایشیا پر حکومت کی۔ پہلے یہاں پٹھانوں کی اور پھر مغلوں کی حکومت قائم ہوئی۔ ان لوگوں کی زبان فارسی تھی، جس میں عربی اور ترکی زبانوں سے بہت سے الفاظ مستعار لیے گئے تھے۔ مغلوں کے دور حکومت میں کئی یورپی اقوام جنوبی ایشیا میں کسی نہ کسی مقصد سے آئیں۔ اس طرح کچھ فرانسیسی اور پرتگالی الفاظ بھی برج بھاشا میں شامل ہو گئے، اور یوں شاہ جہان سن 1627 تا 1658 عیسوی کے عہد میں برج بھاشا داخلی طور پر اتنی بدل گئی کہ یہ ایک نئی زبان معلوم ہونے لگی۔ اس نئی زبان کو ہندو اور مسلمان یکساں سمجھ اور بول سکتے تھے، کیونکہ مغل بادشاہوں کی فوج میں ہر قوم اور مذہب و فرقے کے سپاہی ہوتے تھے، اس لیے یہ فوجیوں کے لشکر کی زبان بن گئی۔ فوجی لشکر کو ترکی زبان میں اردو کہتے ہیں، لہذا لشکر میں بولی جانے والی زبان کا نام اردو پڑ گیا۔ اردو کا لفظ خود منگولی زبان کے لفظ اردا یعنی پڑاؤ یا لشکر سے ماخوذ ہے۔ فارسی زبان کے زیر اثر لفظ اردو زیادہ ملائم ہو کر اردو ہو گیا۔ اس زبان کا شکوہ اور شان و شوکت ترکی الفاظ کی مرہون منت ہے، اور اس کی مٹھاس اور شیریں بیانی اور دلکشی فارسی الفاظ کے طفیل ہے۔ عربی کے وہ الفاظ جو ترکی اور فارسی نے مستعار لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اس نئی زبان اردو نے اختیار کر لیے۔ مغل بادشاہ کے آخری دو سالہ سن 1658 تا 1857 سن 1658 تا سن 1857 دور میں علماء دین، اہل علم و دانش اور شعرا نے اردو زبان کو اظہار خیال کے لیے اختیار کر لیا۔ اس وقت دوسری زبان فارسی تھی۔ اس طرح زبان کی ترقی و توسیع اور ترویج کو مہمیز مل گیا۔ اردو زبان کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ دوسری زبانوں کے الفاظ اس میں شامل ہو کر اجنبی معلوم نہیں ہوتے، بلکہ مستعمل ہونے پر اسی زبان کا جزو لانفیک معلوم ہونے لگتے ہیں۔ اردو نے تحریک پاکستان کو فروغ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، یہ قومی اتحاد کی علامت ہے۔ مقامی زبانوں کے بے شمار الفاظ اب اردو زبان میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اردو نے خود مقامی زبانوں کو بہت متاثر کیا ہے اور اردو کے الفاظ اب بڑی بے تکلفی سے سندھی اور پنجابی زبان کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اردو نے پاکستان میں بہت ترقی کی ہے اور فروغ پایا ہے۔ اردو ادب میں نظم کا بیش قیمت ذخیرہ موجود ہے۔ ہمارے ادیبوں اور شاعروں نے اپنی کاوشوں سے اسے مالا مال کر دیا اور پاکستان کے عوام الناس میں اس کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو ڈراموں، اردو فیچر فلموں اور اردو میں میٹھے اور شیریں نغموں نے ان کے مطالب اور مفہوم کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اردو ذریعہ تعلیم بھی ہے اور امتحان کا ذریعہ بھی۔ جدید علوم اور مضامین کا اردو ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے وفاقی سطح کے دو کالج یعنی اردو سائنس کالج اور اردو آرٹس کالج کراچی میں قائم کیے گئے ہیں، جنہیں اب اردو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ حکومت نے ایک ادارہ مقتدرہ قومی زبان کے نام سے اسلام آباد میں قائم کیا ہے، جس کا مقصد و مدہ اردو زبان کی ترقی و ترویج ہے۔ نمبر دو، سندھی۔ سندھی جنوبی ایشیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے بعد سندھی زبان نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ عربی، فارسی الفاظ اس زبان میں داخل ہو گئے۔ سندھی زبان ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ سندھی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ پہلی مقامی زبان تھی جس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا۔ سندھی صوفیانہ شاعری کو صوبہ سندھ کے علاوہ پاکستان کے دوسرے صوبوں اور علاقوں میں بھی بہت مقبولیت حاصل ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمد سندھی صوفیانہ شاعری کے سب سے نمایاں شاعر ہیں۔ ان کی شاعری سے عوام فیضیاب ہوتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں جدید سندھی زبان کی بنیاد رکھی گئی۔ 20ویں صدی میں سندھی زبان نے نظم و نثر کے میدانوں میں خوب ترقی کی۔ افسانہ، ناول، ڈرامہ، سفر نامہ، مضامین اور مقالے اور جدید نثر کی تمام اصناف، غرض یہ کہ ہر میدان میں مسلسل تخلیقات سامنے آ رہی ہیں۔ روایتی اصناف شاعری یعنی غزل، نظم، مثنوی، رباعی وغیرہ کے ساتھ ساتھ کئی یورپی، چینی اور جاپانی اصناف سخن بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ اس لیے آج کے دور کی سندھی زبان میں علم و ادب کا بیش بہا خزینہ موجود ہے۔ سندھی زبان میں تقریباً ایک درجن اہم روزنامے اور 100 سے زائد ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہنامے اور سہمائی رسالے، میگزین اور جرنل شائع ہوتے ہیں۔ سندھ یونیورسٹی جام شورو اور جامعہ کراچی یونیورسٹی میں سندھی زبان کے شعبے قائم ہیں، جہاں سے ماسٹر یعنی ایم اے اور ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی کی اسناد عطا کی جاتی ہیں۔ سندھی زبان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی ہے اور پرائمری سے لے کر اعلیٰ درجوں تک، بلکہ یونیورسٹی میں پوسٹ گریجویٹ کی سطح کے امتحانات میں بھی سندھی زبان میں جواب لکھنے کی اجازت ہے۔ سندھی زبان صوبہ سندھ کی سرکاری زبان ہے۔ سندھی زبان کی ترقی کے لیے 1990 میں ایک ادارہ مقتدرہ سندھی زبان قائم کیا گیا ہے۔ سندھی ادبی بورڈ معیاری قدیم اور جدید ادب کے شاہکار شائع کر کے سندھی زبان کو فروغ دے رہا ہے۔ نمبر تین، پنجابی۔ صوبہ پنجاب کی زبان پنجابی ہے۔ پنجابی ذخیرہ الفاظ میں عربی، ترکی اور فارسی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اگرچہ کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی پنجابی کی لب و لہجے میں معمولی سا فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک ہی زبان ہے۔ قدیم بدھ مذہب کے چند پیشواؤں نے پنجابی زبان میں مذہبی اور پرعقیدت نغمے اور گانے لکھے تھے، جو پنجابی ادب کے قدیم ترین شہپارے ہوتے ہیں۔ اس زبان میں ادبی روایت کا باقاعدہ آغاز جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کے بعد ہوا۔ اس خطے کے بیشتر علماء دین اور صوفیہ کرام نے اپنے خیالات کے اظہار اور تبلیغ دین کے لیے اس زبان کو اختیار کیا۔ جن چند عظیم صوفی شعرا اور مبلغین نے پنجابی زبان میں اپنا کلام پیش کیا ہے، ان میں بابا فرید گنج شکر، شیخ ابراہیم، گرو نانک، شاہ حسین، سلطان باہو، بلے شاہ، وارث شاہ ہاشم شاہ علی حیدر ملتانی، میاں محمد بخش اور خواجہ غلام فرید شامل ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی پنجابی زبان میں ناول، ڈرامے، مختصر کہانی، افسانے اور دیگر اصناف نثر لکھنے کا آغاز ہوا۔ ان ہی دنوں پنجابی صحافت کا بھی آغاز ہوا۔ اس کے بعد پنجابی زبان میں نئے نئے موضوعات مثلا فن، فلسفہ، تاریخ، لسانیات، معاشیات، جغرافیہ، طب اور قانون وغیرہ پر کتابیں لکھنے کا رجحان پیدا ہوا، اور آج اس زبان میں مطبوع اور غیر مطبوع شاہکاروں کا وسیع خزینہ موجود ہے۔ صوبہ پنجاب میں پنجابی کو ایک اختیاری مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ جامعہ پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی زبان کا شعبہ قائم ہے، جہاں ایم اے اور ڈاکٹریٹ کی سطح پر تعلیم دی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ اب پنجابی زبان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور اس کا ادب بتدریج مالا مال ہو رہا ہے۔ گزشتہ 40 برسوں میں بے شمار نوجوان اور پنجابی ادیب، ڈرامہ نگار اور شاعر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ پنجابی ڈراموں اور فلموں نے لوگوں کے ذہنوں پر شدید اثر ڈالا ہے اور اس سے زبان زیادہ مالدار ہو گئی ہے اور عوام الناس میں اس کی مقبولیت بھی بڑھ گئی ہے۔ نمبر 4، پشتو۔ صوبہ خیبر پختون کی زبان پشتو ہے۔ یہ بلوچستان کے شمال مغرب میں بولی جاتی ہے۔ زمانے قدیم میں مشرقی ایرانی قبائل دریائے سندھ اور کوہ ہندوکش کے درمیانی علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ جو زبانیں بولتے تھے ان کی باقیات میں اب بھی سنجانی اور پامیر زبانیں زندہ ہیں۔ پشتو زبان ہی ان زبانوں کی اساس سے ابھری ہے۔ قدیم پشتو ادب کے علاوہ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں پشتو زبان کے مشہور شاعر کاظم خان شیدہ، رحمان بابا، خوشحال خان خٹک وغیرہ نے پشتو زبان میں کثیر تعداد میں نغماتی نظمیں لکھی ہیں۔ اسی زمانے میں پشتو صحافت کا بھی آغاز ہوا۔ پشتو زبان کے لوگ گیت اور لوک کہانیاں محفوظ کی گئیں۔ موجودہ دور میں پشتو کا ادبی اور علمی سرمایہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ اب پشتو زبان میں کئی رسائل شائع ہوتے ہیں۔ جامعہ پشاور یونیورسٹی اس زبان کو ترقی دینے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ جامعہ پشاور یونیورسٹی میں قائم پشتو اکیڈمی پشتو کو ترقی دینے اور جدید بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں بھی ایک پشتو اکیڈمی قائم ہے۔ نمبر 5، بلوچی۔ صوبہ بلوچستان کے بلوچ قبائل کی زبان بلوچی ہے۔ اس صوبے میں بلوچی زبان کے علاوہ پشتو اور براہوی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ بلوچی زبان کا سلسلہ جنوبی اور مشرقی ایران میں بولی جانے والی قدیم زبانوں سے ملتا ہے۔ بلوچ قبائل شمال مشرقی ایران سے جنوبی ایشیا کے اس علاقے میں آئے جسے اب بلوچستان کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ قدیم بلوچی زبان بھی لائے تھے، لیکن ابتدا میں بلوچی زبان قابل ذکر ترقی نہیں کر سکی۔ 1952 میں کراچی سے پہلا بلوچی ماہنامہ شائع ہوا، لیکن وہ زیادہ عرصے تک جاری نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد 1960 میں کوئٹہ سے سرکاری مجلہ اولس جاری ہوا، جو ہنوز جاری ہے۔ بلوچی علم و ادب کو فروغ دینے اور پروان چڑھانے کے لیے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اب بلوچی ادب ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بلوچی ادب میں رزمیاں اور رومانوی شاعری کے علاوہ لوک داستانوں کا رنگ نمایاں ہے۔ جام ورک، مستوکلی، گل خان نصیر، آزاد جمال الدین، نون میم دانش اور بانل دشتیاری مشہور بلوچی ادیب ہیں، جنہوں نے زبان کے فروغ میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ بلوچی زبان کو مزید ترقی دینے کے لیے جامعہ بلوچستان یونیورسٹی اور بلوچی اکیڈمی گرہ قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ مرجہ بالا زبانوں کے علاوہ پاکستان میں بولی جانے والی نمایاں اور قابل ذکر علاقائی زبانوں میں شینا، بلتی، براہوی، چترالی، کشمیری، کوہستانی، ہنکو اور سرائیکی شامل ہیں۔ یہ زبانیں اپنے اپنے مخصوص علاقوں میں بولی جاتی ہیں۔ نمبر 2، قومی زبان کی اہمیت بالمقابل قومی اتحاد۔ اگرچہ کہ تمام صوبائی زبانیں مساوی اہمیت رکھتی ہیں، اس کے باوجود ایک قومی زبان کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر قوم کو اپنی پہچان اور شناخت کے لیے چند علامتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان بھی किसी कौम की बहुत बड़ी पहचान होती है। पाकिस्तान चार सूबों पर मुश्तमिल एक मजबूत और मुस्तहकम वफाक का नाम है और इसकी कौमी जबान उर्दू है जिसे आईनी तहफ्फुज़ हासिल है। और बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की कौमी जबान करार दिया था। उर्दू जबान मुख्तलिफ सूबों के दरमियान रबते का काम देती है और जब मुख्तलिफ इलाकों के अफराद एक दूसरे से गुफ्तगू करना और तबादला ख्याल करना चाहते हैं तो उन्हें एक रबते की जबान की ज़रूरत होती है। कौमी जबान के जरिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती का तसव्वुर उभरता है और मुख्तलिफ सूबों में रहने वालों को ये एहसास होता है कि वो अपनी अलग जबान रखने के बावजूद एक कौमी जबान की बदौलत एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और ये जबान सबका विरसा है। यही वजह है कि उर्दू शायरी और नसर में पाकिस्तान का हर सूबा तख्लीकात पेश कर रहा है। हमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे शायर और अदीब मिलते हैं जिनकी उर्दू में तख्लीकात उर्दू अदब में गिरां कदर इजाफा है। मुनर्जा वाला हकायक से वाज़े है कि उर्दू हकीकतन इसकी मुस्तहक है कि इसे कौमी जबान के तौर पर इख्तियार किया जाए। इसलिए कौमी इत्तेहाद पैदा करने में बहसियत कौमी जबान इसकी अहमियत ज़ेल में बयान की जा रही है। नंबर एक, राबते का जरिया। ये पाकिस्तान के आवाम के दरमियान तआवुन और ताल्लुकात बढ़ाने का एक अहम जरिया है। ये पाकिस्तान के चारों सूबों में बोली और समझी जाती है, इसलिए ये कौमी इत्तेहाद, यकजहती और इस्तेहकाम का जरिया है। नंबर दो, तहरीक पाकिस्तान में किरदार। जब तहरीक पाकिस्तान अपनी इब्तदाई मंजिलों में था तो उस वक्त उर्दू सबसे ज्यादा पसंदीदा जबान थी। ये जबान जनूबी एशिया पर मुसलमानों के दौरे हुकूमत में परवान चढ़ी है। उर्दू जबान बहुत मुनफरिद और नुमाया हो गई थी क्योंकि इसने अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी के जखीरा अल्फाज को खुद में जज्ब और कबूल कर लिया है। इस्लामी सकाफत ने इसे एक अलहदा पहचान दी और इसको मुसलमानों में मकबूल बना दिया। इस एतबार से अक्सर मुस्लिम कायदीन और रहनुमाओं मसलन सर सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, अल्लामा इकबाल, हजरत मोहानी, अल्लामा शिबली नुमानी और कायद आजम और दीगर अकाबरीन ने हिंदी के मुकाबले में उर्दू जबान की हिमायत करके ये साबित कर दिया कि उर्दू बरे सगीर की वाहिद जबान है जिसमें इस्लामी अदब कसरत से पाया जाता है। उर्दू ने अवाम के माबैन इत्तहाद और इत्तिफाक पैदा कर दिया। नंबर तीन, मुश्तरक रिश्ता। बहसियत कौमी जबान उर्दू और दूसरी सूबाई जबानों में बहुत करीबी और बेतकल्लुफी का रिश्ता पाया जाता है। ये तमाम जबानें अरबी, फारसी और अंग्रेजी से मुतासिर हैं और इसीलिए इन जबानों में बेशुमार मुश्तरक अल्फाज हैं। तमाम जबानों में यकसा मौजूआत पर किताबें और लिटरेचर दस्तियाब है। नंबर चार, ज़राए इब्लाग। रेडियो, टेलीविज़न और प्रेस इब्लाग के ख़ास ज़राए हैं। ये कौमी इत्तेहाद और इतफाक़ के फ़रोग के लिए कौमी और सूबाई जबानों की मदद से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन जबानों के मुश्तरक सरमाए से लोगों को आगाह किया जाता है, इससे कौमी जबान को तकवियत हासिल होती है, इससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के माबैन हम आंगी पैदा हुई है। नंबर पाँच, फ़ायदे का ज़रिया। सूबाई जबानों की तहरीरें मसलन लोक कहानियाँ, मजामीन, मुकालात, शायरी और गीत उर्दू में तर्जुमा किए जाते हैं ताकि उनको समझ कर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाद हासिल कर सकें और लोगों के दरमियान खैर ख्वाही और नेक ख्वाहिशात के जज्बात फ़रोग पा सकें और मुल्क में बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम में इजाफा हो सके। नंबर छः, राबता। पाकिस्तान चार सूबों का एक वफाक है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के माबैन उर्दू राबते की जबान का फरीजा सर अंजाम देती है। इसी तरह उर्दू कौमी इत्तेहाद और इत्तिफाक के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। नंबर सात, बैनुल अक्वामी जबान। उर्दू अदब न सिर्फ सारे मुल्क में छाया हुआ है बल्कि बैरून मुल्क भी फैला हुआ है। उर्दू का शुमार बैनुल अक्वामी जबानों में होता है। नंबर आठ, मुश्तरक जरिया। हर कौम की एक जबान होती है जो उसके अवाम के माबैन इत्तेहाद और राबते के जरिए के तौर पर काम आती है। मुसलमानों को बहम यकजा करने वाली कुव्वत इस्लाम है। इस्लाम के पैगाम की तबलीग के लिए उर्दू एक मुश्तरक जरिया बनी और इसी ने इसको एक मुनफरिद मकाम अता किया और इसी वजह से ये पाकिस्तान की कौमी जबान है। کتاب کا پارٹ نمبر 12 یہاں مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 13 میں سماعت فرمائیں.